بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم. حضرات یہ سورہ یاسین کی چند آیات ہیں جس میں 22 پارے کی آخری دو آیتیں اور اس کے بعد 23 پارے کی شروع کی 5-6 آیتیں ہیں کہ جن کی تلاوت میں نے اس وقت آپ کے سامنے کی ہے. میں نے اس سے پہلے درس کے اندر یہ بات گزارش کی تھی کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے, اور اس دنیا میں خدا کے نزدیک سب سے اچھی بات دعوت اللہ ہے, اللہ کی طرف بلانا. آج کے اس درس میں آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ جو داعی اللہ ہوتا ہے, اللہ کی طرف بلانے والا, وہ کیسا انسان ہوتا ہے سیرت و کردار کے لحاظ سے, فہم و فراست کے لحاظ سے, حکمت و تبلیغ کے لحاظ سے, جذبے کے لحاظ سے. گویا ایک داعی اللہ کیسا ہونا چاہیے, اس کا ایک نمونہ قرآن کی مثالوں میں سے ایک مثال آپ اپنے سامنے دیکھیں گے. اس میں ایک بات یہ بھی غور فرمائیں کہ ویسے تو بے شمار انبیاء جو گزرے ہیں یہ سارے کے سارے داعی اللہ تھے, اور ان کی زندگیاں دعوت اللہ کے سلسلے میں نمونہ ہیں. لیکن میں نے انتخاب ایک عام آدمی کا کیا کہ جو نبی نہیں ہے, جس نے نبی کی ان کی دعوت کو قبول کیا اور اس میں اپنا جو حصہ اس نے ادا کیا اسے قرآن نے جس انداز سے بیان کیا ہے تاکہ وہ حقیقت ہمارے سامنے آئے اور ہم جو اپنے آپ کو اس منصب میں سمجھتے ہیں کہ دنیا کے اندر ہم بھی داعی اللہ ہیں, اللہ کی طرف بلانے والے ہیں, ذرا اس مثال کی روشنی میں اپنی زندگی کا جائزہ لیں کہ واقعتاً یہ دعوت اللہ ایسی ہوتی ہے جیسی ہم دے رہے ہیں. قرآن کریم نے سورہ یاسین کے دوسرے رکوع کو شروع اس طرح سے کیا کہ وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان لوگوں کے سامنے ایک بستی کی مثال بیان کریں, اس بستی کے رہنے والوں کی, کہ جس بستی میں اللہ نے دو اپنے پیغمبر بھیجے, دو داعی بھیجے. جب انہوں نے اسے جھٹلا دیا تو اللہ نے ان کی تائید میں ایک تیسرا بھی بھیجا, اور جب یہ تینوں بیک وقت ایک بستی کے اندر اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے اور لوگ ان کے ساتھ جس طرح کے معاملات کر رہے تھے اس کی تفصیل ان آیتوں سے پہلے گزری ہے. اب اسی بستی میں آپ یہ دیکھیں کہ جہاں وہ لوگ جو انبیاء کا منہ چڑھا رہے تھے, وہ لوگ جو دائین کے آڑے آ رہے تھے, ان میں سے ایک آدمی جس نے اس دعوت حق کو قبول کیا وہ سامنے آتا ہے. اس کا جس انداز سے قرآن نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى. ایک ایک جملے پر غور کیجیے اور آ گیا من اقصى المدینة اسی بستی کے کونے میں سے رجل کوئی آدمی یسعى دوڑتا ہوا. ایک تو بات اس سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب یہ حق و باطل کی کشمکش برپا ہوئی اور وہ بستی والے ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے یا ان دائین کے درپے آزار ہوئے اور ان کو یہ کہا کہ تم اگر باز نہ آئے تو ہم اس بستی سے نکالیں گے, پتھروں سے تمہاری پٹائی کریں گے, یہ کریں گے وہ کریں گے, ساری باتیں ہیں, اور وہ اللہ کے بندے وہاں کھڑے تھے اور یہ بات کہہ رہے تھے. یہ آدمی اس بستی میں سے آ کے شریک ہوا جو ان دائین کی طرف سے تھا اور اپنی بستی والوں کے کو سمجھانے کی اس نے کوشش کی. اس میں لفظ جا سے مراد یہ ہے کہ جب اس نے ایک بات حق کو سمجھا اب اس نے انتظار نہیں کیا بلکہ اس مارکہ حق و باطل میں اپنا پارٹ, اپنا حصہ, اپنا کردار ادا کرنے کے لیے وہ پہنچا ہے. پھر اس نے سوچا نہیں کہ میں کیا کروں گا, یہ نہیں سوچا کہ یہ تو باہر والے ہیں تبلیغ کر کے چلے جائیں گے, بات کہہ کے چلے جائیں گے, جو بھی ہوگا ان کے ساتھ بھگت لیں گے, میرا تو معاملہ اس بستی کے اندر ہے, میرے ساتھ کیا بنے گی. اس نے اپنے ان ساری چیزوں پر غور نہیں کیا اور اس نے یہ مطلب کہ معاملہ تو سارا سامنے تھا لیکن اس نے حق کی اہمیت کو اس طرح سے پہچانا کہ وہ آ کر ان کے ساتھ شریک ہو گیا. گویا اس نے کوئی دیر نہیں لگائی, اسے ماضی کے سیرے سے بیان کیا کہ آ گیا وہ شخص. دوسرا لفظ ہے اقصى المدینة, اس بستی کے کسی کونے سے. اس میں بڑی حکمت ہے, اس بات پر یہ سوچیں. عام طور پر بستی کا جو وسط ہوتا ہے وہ سمجھا جاتا ہے جو وہاں کا چودھری سردار اور بڑا کوئی رہتا ہے, لوگ اس کے ارد گرد ہوتے ہیں, اور اس سے یہ مراد یہ ہوتی ہے کہ جب بھی کوئی دعوت دینے کے لیے جاتا ہے تو نگاہ آدمی کی اس پر پڑتی ہے کہ یہ مرکزی آدمی ہے, اگر ان میں سے کوئی مان جائے تو پھر بات میں بڑی آسانی ہو جائے گی. بات ہے ٹھیک, لیکن اللہ کا دین کسی چودھری کا, کسی سردار کا, کسی مولوی کا, کسی پیر کا محتاج نہیں. بعض وقت وہ اپنے دین کی خدمت ایسے لوگوں سے لیتا ہے جہاں بظاہر نگاہ نہیں جاتی ہے. خود آپ ذرا اس بات پر غور فرمائیں, اگر دنیا داروں کی طرف دعوت کا مسئلہ ہوتا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا گیا تو نہ وہ کیسر سے تعلق رکھتے تھے نہ کسرا سے تعلق رکھتے تھے. ایک ایسی بستی جو سیاسی لحاظ سے اپنی کوئی پوزیشن اس وقت دنیا کے اندر نہیں رکھتی تھی, اس میں سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا. اور اس بستی میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ مدینے میں یہود و نصارہ کے بڑے بڑے مولوی اور پیر تھے جن کی بڑی بڑی گدیاں تھیں, بڑے بڑے سردار موجود تھے مکے کے مشرکوں میں سے, اور ان کی وہ ساری باتیں جو تھیں وہ موجود تھیں. اللہ نے ایک ایسے آدمی کو چنا اپنی دعوت کے کام کے لیے کہ جس پر چودھری اور سرداریت کا اور مولویت کا اور پیری کا کوئی ٹھپا نہیں لگا ہوا تھا, نگاہ ادھر نہیں جاتی تھی. اس لیے جب انہوں نے اس بات کا اعلان فرمایا تو آپ نے سنا ہوگا کہ مکے کے سرداروں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ نے اگر نبی بنانا ہوتا تو ہم میں بڑے بڑے موجود تھے, اور ہم اکیلے بھی اگر مان لیتے تو ہمارے 10-20 ہزار ساتھ تو ماننے والے موجود تھے, وہ ہمارے مزارعین تھے, ہمارے ماتحت تھے, ہماری برادری کے تھے, وہ مان لیتے. اس آدمی کو دیکھو کہ جن کے ساتھ ہے ہی کوئی, اگر یہ نبی بننا ہے تو اب ان کے ساتھ دوسرا آدمی پیدا کرنا ان کو مشکل ہو رہا ہے. لیکن اللہ کا انتخاب یہ نہیں ہے کہ یہ صاحب سردار ہیں, یہ آئیں گے تو یہ کام بن جائے گا, اس کی ضرورت نہیں تھی. اور نہ ان مولویوں اور پیروں کو کہ جو پہلے سے درس دے رہے تھے ان میں سے کسی کو چنا, ان کو بھی اعتراض یہ تھا کہ اللہ نے نبی بھیجنا تھا تو ہم میں سے بھیجتے, اس لیے فرمایا کہ اللہ نے رسالت کو اپنی مرضی سے رکھا ہے، جسے چاہے اپنے کام کے لیے منتخب کرے، اس میں تمہارے انتخاب کی کوئی ضرورت نہیں. یہاں بھی یہ ہے کہ آپ دنیا کی تاریخ پر نگاہ ڈالیں، اس میں ایک بات آپ کو یہ نمایاں نظر آئے گی کہ جو بڑے بڑے کارنامے جن لوگوں نے سر انجام دیے ہیں اور تاریخ کا رخ موڑا ہے، اس کے اندر بڑے انقلاب برپا کیے ہیں، وہ بڑے بڑے مذہبی گروہوں اور فرقوں میں سے نہیں تھے. یہ لوگ خاص کر کے وہ مذہبی گروہ اور فرقے کہ جو ایک حیثیت اپنی اختیار کر کے بس اسی کے ارد گرد لوگوں کو اور اپنے آپ کو انہوں نے گھمانا شروع کر دیا تھا. چونکہ ان کے مفاد ایک خاص قسم کے ہو چکے تھے، اس لیے وہ لوگ دین حق کے کام نہیں آ سکتے تھے. اللہ نے کسی نئے کو چنا. قریب کے زمانے میں آپ حسن بنا شہید کو دیکھیں، کسی مذہبی گروہ سے جو اس وقت مصر کے پیر مولوی بڑے بڑے ہیں، جامعہ گھر کے کوئی شیوخ میں نہیں تھی. مولانا مودودی رحمتہ اللہ علیہ کو دیکھیں، آج تک جو بہت بڑی ان سے انتقام لیا جا رہا ہے اس میں ایک یہی بات ہے کہ دیوبندی کہتے ہیں یہ ہمارے مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے، بریلوی کہتے ہیں ہمارے مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے، اہل حدیث کہتے ہیں ہمارے مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے. اور دین کی خدمت صدیوں سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اللہ نے جب بھی کبھی کسی بندے کو چنا ہے، آپ پوری تاریخ کو دیکھیں کہ ایسا ہی تھا کہ جب یہ گروہ مذہبی اجارہ داری انہوں نے اپنی سمجھی، اللہ نے یہ کہا کہ یہ دین میرا کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، کہ میں اسی کی طرف سے لاؤں، اس نے کسی سے بھی دوسرے کی خدمت لی. یہاں بھی اس بات کو دیکھیں کہ فرمایا کہ جن پر نگاہیں بظاہر پڑتی ہیں، کہ آپ جب دین کا کام کرنے کے لیے اٹھیں، دین کا کوئی جذبہ آئے، آپ پہلے دیکھیں گے جی مولوی صاحب سے بات کریں، پیر صاحب سے بات کریں، اس نمازی سے بات کریں. اور آپ حیران ہوں گے کہ جس بات کو آپ لے کر اٹھے ہیں، آئیے جی اقامت دین کا کام کرنا ہے، اس میں یہ کرنا ہے، اور مولوی صاحب کو مسجد سے تنخواہ ملتی ہے، پیر صاحب کو شکرانے اور نیاز اس راستے سے ملتی ہیں، وہ یہ تو سمجھے گا کہ یہ راستہ تو میرا رکے گا. اسے تو اب اسلام وہ چاہیے کہ جس راستے سے اس کا مسئلہ حل ہو رہا ہے، بس یہی اسلام ہے. اب اس سے بڑی اسلام کی خدمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ وہ اسلام کے جس میں وہ قربانی دے، وہ چندہ دے، وہ آگے بڑھ کر کام کرے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ اب اس کے بس کی بات نہیں رہی. اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے ایسے کسی کو چنتا رہتا ہے جہاں نگاہیں بظاہر نہیں پڑتی. اس لیے آپ یہ اندازہ لگائیں کہ جب آپ دعوت کے لیے کام کر رہے ہیں، تو آپ عام لوگوں میں سے تلاش کریں، آپ کو بڑا درد دل رکھنے والے، بڑے جن کی ایمان کے دل جو ہیں بھرے ہوئے ہوں گے، دین کا بے پناہ درد رکھنے والے ہوں گے، اس ملیں گے آپ کو اس معاشرے سے. لیکن آپ کو ان معروف مذہبی قسم کے لوگوں میں سے کتنے ملیں گے یہ خدا ہی جانتا ہے. وہ ویسے بھی معاف کر دیں تو یہ ان کی بلائی ہے، ورنہ ایسا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اس لیے یہاں کہا تو ساری بستی میں سے کہاں ملا، من اکثر مدینہ، یعنی بستی کے کسی کنارے سے ایک آدمی وہ بھی نکل آیا جس نے حق بات کو پایا. دوسری بات جو قرآن نے یہاں استعمال کی، اس پر غور کیجئے کہ فرمایا اس بستی کے کونے سے کون نکلا، رجلن، ایک مرد آیا. میں نے خود قرآن پر اس چیز کے نقطۂ نظر سے غور کیا ہے کہ قرآن نے مردوں کا لفظ آل ایمان کے لیے کہاں کہاں استعمال کیا. یہ لفظ مرد ہر جگہ نہیں استعمال کیا قرآن نے، یہ خاص خاص مقام ہے، آپ غور کریں گے وہاں اللہ نے اسے استعمال کیا. مثلا آپ یہ دیکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش ہو رہی تھی ایک قتل ہونے کے سبب، اور وہاں اس معاملے میں اصلاح مشورہ ہو رہا تھا اسے پکڑیں، تو وہاں قرآن نے یہ لفظ استعمال کیا، وجا من نقل مدینہ کے رجل یسعیٰ، وہ دوڑتا ہوا آیا اور حضرت موسیٰ کو یہ بات کہی. اور اس میں دیکھ لیں گے یہ مردانگی کی بات تھی، اسے پتا تھا کہ اگر مجھے اس خبر کا پتہ چلا تو میرا حال کیا ہوگا. وہ مرد تھا، مطلب یہ ہے کہ اس نے اس میں اپنا جو کردار ادا کیا اس میں اپنی جان پر کھیل کے اس نے یہ کردار ادا کیا، ورنہ اسے اندازہ تھا کہ میں کسی وقت بھی پکڑا گیا تو میرا کیا حال ہوگا. اس لیے قرآن نے وہاں یہ لفظ استعمال کیا. ایک دوسرے مقام پر حضرت موسیٰ کے واقعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب فرعون کے دربار میں بات حضرت موسیٰ کے خلاف ہو رہی ہے، چل رہی ہے ساری، وہاں ایک شخص جب بولتا ہے حضرت موسیٰ کے حق میں وہاں لفظ قرآن نے جو استعمال کیا وقال رجل مؤمن من آل فرعون، آل فرعون میں سے ایک مرد مومن بولا، ایک مرد بولا اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کی. آپ یہ دیکھیں کہ اس بھرے ہوئے دربار کے اندر حضرت موسیٰ کے حق میں بولنا کوئی آسان بات نہیں تھی، اور اس وقت اس کے بولنے کو یہ کہا کہ واقعتاً یہ مرد تھا کہ یہ بولا اس معاملے. ایک اور مقام پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنگ بدر کے موقع پر کچھ نوجوان نی شریک ہو سکے اس بدر میں، جب اس کے واقعات سامنے آئے تو اللہ کے ایک بندے نے یہ کہا کہ اچھا پھر موقع آئے گا اور اللہ دیکھے گا تو میں کیسا لڑتا ہوں. اور جب احد آئے اس کے اندر مسلمانوں کو ان کی غلطی سے ایک شکست ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ صحابی نوجوان جس نے یہ حلف اٹھایا تھا کہ اللہ دیکھے گا میں کیسا لڑتا ہوں، ایک دوسرے صحابی یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب احد پر قبضہ مشرکین کا ہوا، تیر آنے شروع ہوئے تو یہ نوجوان انس بن نضر طالباً ان کا نام تھا، اس نے مجھے کہا فلانے خدا کی قسم مجھے احد کے دامن میں جنت کی خوشبو آ رہی، آگے بڑھ. اور وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے جب منہ کر کے ادھر دیکھا تو اس قدر تیر آ رہے تھے کہ میری ہمت نہیں ہوئی، اور یہ شخص بڑھتے بڑھتے بالکل احد کے دامن میں جا کر شہید ہوئے. صحابہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے شخص کی لاش اٹھائی تو اس کا حال یہ تھا کہ اس کے جسم پر 80 سے زیادہ زخم تیروں کے اور نیزوں کے تھے، لیکن اس کا ایک زخم بھی اس کی پیٹھ پر نہیں تھا. اور یہ جو کہا کہ خدا کی قسم احد کے دامن میں جنت کی خوشبو آ رہی ہے، وہیں جا کر وہ شہید ہوا. اللہ نے اس کے لیے یہ لفظ بولا کہ رجال صدقوا ما عاهد اللہ علیہ، کچھ مرد ہیں کہ اپنا وعدہ وہ سچا کر دکھایا جو خدا کے ساتھ انہوں نے کیا تھا. یعنی اس کے لیے لفظ مرد کا استعمال کیا کہ وہ مرد ہیں، وہ رجال ہیں کہ جنہوں نے خدا کے ساتھ جو وعدہ کیا وہ سچا کر دکھایا. غرض ہے کہ آپ جب قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس طرح کی باتوں میں جہاں حق و باطل کا مارکا درپیش ہے اور اس حق نے اس بے باکی کے ساتھ آ کر جو شخص شریک ہوتا ہے جو دنیا کے نفعوں اور لالچوں کو پیٹھ کے پیچھے ڈال کر حق کا ساتھ دیتا ہے، قرآن نے ایسے لوگوں کے لیے اس موقع پر لفظ رجال اور رجل استعمال کیا ہے. اور قرآن نے یہاں سورہ یاسین میں شخص کے لیے لفظ رجل استعمال کیا کہ ایک مرد آیا، بھائی یہ مرد آیا بھی کیسے، یسعا دوڑتا ہوا آیا. قرآن میں یہ بات بھی واضح ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ جب ایک مومن دین کا کام کرتا ہے، آخرت کا کام کرتا ہے، اس کی رفتار جو ہوتی ہے اس میں یسعا کو پایا جاتا ہے کہ دوڑ جھوک ہوتی ہے. کیوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ آخرت کو اس دوڑ کے بغیر حاصل نہیں کیا جا سکتا. ومن اراد الآخرت وسعی لها سعیہا، جو شخص آخرت کا چاہنے والا ہے اسے اس کے لیے وہ دوڑ دھوپ کرنی چاہیے جو آخرت کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے. چنانچہ اس نے جن بندوں کو بھی چنا اور ان کی جو ممتاز صفت اس نے بیان کی اس میں لفظ یس آتا ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ فرمایا کچھ میرے وہ بندے ہیں کیا ہے، سابقون الی الخیرات، جو نیکی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ کر دوڑ لگاتے ہیں. وہ نیکی میں یہاں پہنچا ہے تو میں نیکی میں اس سے آگے پہنچوں. یسارعون فی الخیرات، وہ کیا ہے، نیکی کے کام میں سست نہیں ہوتے، جلدی سے کرتے. دنیا کے کام میں ڈھیل ہو جائے، دنیا کے کام میں سستی ہو جائے، دنیا کے کام میں دوڑ نہ ہو سکے تو اس کی پرواہ وہ نہیں کرتے، لیکن آخرت کے کام میں وہ سستی نہیں کرتے. وہاں اللہ سے بڑے چاک و چوبند ہوتے، جیسے ہی کوئی آخرت کی پکار آئی تو اس پر وہ فوراً لبیک کہنے والے اور دوڑ کر آگے بڑھنے والے ہوتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے دنیا اور آخرت کو صحیح طور پر جانا اور پہچانا ہے، انہیں یہ پتہ ہے کہ یہ تھوڑا سا وقت جو ہمارے پاس ہے یہی ہماری آخرت کو بنانے والا ہے، اسی سے ہماری آخرت جو ہے وہ بنے گی، اور یہ وقت کتنا تھوڑا ہے. اب اس میں یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں وہ کتنی دوڑ لگاتے ہیں کہ ہم آگے بڑھ کر کسی نہ کسی طرح سے اپنی دنیا کو یعنی آخرت کو جو بنا لیں. یعنی یہ تڑپ آدمی کے اندر اس وقت پیدا ہوگی کہ جب وہ آخرت کو صحیح معنوں میں سمجھے گا آخرت کے نفع اور نقصان اس پر واضح ہوگا تو اسے یہ پتا چلے گا کہ یہاں کی سستی کتنا نقصان دے گی اور یہاں آگے بڑھ کر اگر میں نے کام کیا تو اس سے میں کیا حاصل کر سکتا ہوں. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ آخرت کے معاملے میں دوڑ پر دوڑ ہے, دوڑ پر دوڑ ہے, ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے ہے, سارا کچھ اس طرف ہے. اور جتنی مثالیں بھی آپ کو ملیں گی وہ یہ ہے کہ دین کے کام میں آخرت پر یقین رکھنے والا کبھی سست روی کا مظاہرہ اس نے نہیں کیا, ہمیشہ اس نے مسابقت کا مظاہرہ کیا, جلدی کی, فوری کیا, دوڑ کر کیا, اور ہر وقت اس کے لیے اس کوشش میں تھا کہ یہ ہوا اور اس کے بعد اگلے کے لیے وہ تیار. سائی یہ مطلب ہے کہ اپنا جو بھی زور, جو قوت, جو جدوجہد کر سکتا ہے اس میں اس نے کبھی کوتاہی نہیں کی. یہاں یہ دیکھیں قرآن یہ سارے لفظ استعمال کرتا ہے. وجا من اصل مدینہ تے رجل ہوئی, یسا وہ رجل بھی تھا, وہ یسا بھی تھا, اور وہ کوئی ایسا آدمی نہیں تھا کہ بڑے پیمانے کا معاشرے کے اندر ہو کہ جی اس کی طرف نگاہیں اٹھیں. یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے نواز دے اور جس سے چاہے اپنا کام لے لیں. آ کر وہ شریک کہتا ہوتا ہے قال یا قوم اتبعوا المرسلین. اب وہ دھائی اپنی بستی کے لوگوں کو جس طرح سے مخاطب کرتا ہے, یہ بھی دیکھیں کہ اس کے اندر بھی وہ دعوت کی حکمت جو پائی جاتی ہے. وہ میرے بھائیوں, وہ میرے دوستوں, وہ میرے بستی والوں, وہ میری قوم کے لوگوں, یہ اس میں بذات خود ایک بڑی اپیل ہے. یہ چیزیں اس وقت آدمی استعمال کرے کہ جس کے کو آخرت کی بلائی کے لیے ہو. ہم اسے برائی کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں, تعصب کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کام میں نہیں استعمال کرتے. حضور سے کسی نے پوچھا قربانی کا کیا فائدہ ہے, آپ نے فرمایا سنت و ابی کو ابراہیم, یہ سنت ہے تمہارے باپ ابراہیم کی. اب دیکھیں کتنا لطف آتا ہے اس. یہاں یہ ہے کہ قوم اگر اس معنی میں ہے تو میری برادری کے لوگوں, میری قوم کے لوگوں, میری بستی کے لوگوں, اور میری برادری کا تعلق, میرے قوم تمہارے ساتھ ہونے کا تعلق یہ ہے کہ میں تمہاری بھلائی کے لیے اٹھا ہوں اور اس طرف توجہ دلانا ہے کہ میں تمہارا غیر تو نہیں ہوں, میں تمہاری بھلائی کے لیے کام کرتا ہوں. کیا کرو, اتبع المرسلین, اللہ کے ان رسولوں کی بات کو مان لو. اب مان لو تو کیسے مانو. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول کی جو دو تعریفیں اس شخص نے بیان کی ہیں, ایک دائی کا صحیح خلاصہ نچوڑ اس کی پوری حقیقت جو ہے وہ بیان کرتے ہیں. اور کوئی بھی خدا کے لیے دعوت دینے کے لیے اٹھے اگر ان دو صفتوں سے خالی ہو تو اس کا کام نہیں چل سکتا. پہلی صفت جو بیان کرتا ہے کہ اتبعوا, جب میں کہتا ہوں کہ ان کی پیروی کرو تو کس کی پیروی کرو. مل لا یسألکم اجرا, ان کی پیروی کرو کہ جو تم سے کسی غرض کے خواہش مند نہیں ہے, کوئی نہیں مانتا تمہارے ساتھ, کوئی ان کا مفاد نہیں, اپنے کسی مفاد کے لیے نہیں آئے, کوئی ایسی بات لا یسألکم اجرا, جو تم سے کسی اجر کے بھی طالب نہیں ہے, جو خالصتاً تمہاری بلائی کے لیے, تمہاری بہبود کے لیے, تمہاری بہتری کے لیے یہ کام کر رہے ہیں, اور یہ ساری سختیاں تمہاری طرف سے, ساری تکلیفیں تمہارے لیے سہ رہے ہیں, ورنہ انہیں تو کوئی ضرورت نہیں. تم نہ مانو تو بھی وہ اللہ کے نبی ہیں, تم جھٹلا دو تو بھی وہ اللہ کے نبی ہیں, خدا کے ہاں ان کا اجر نہیں ضائع ہوگا. تم نہ مانو اور ان کا نہ ساتھ دو تو بھی ان کی حکومت جو ہے وہ ختم نہیں ہو جائے گی, وہ اللہ کے نبی ہیں, نبی ہی رہیں گے, اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے. لیکن یہ دیکھ لو, وہ اللہ کا نبی اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے, اپنی جان کو مصیبتوں میں ڈال کے, اور اس کام کے اندر فائدہ تمہارا ہے سارے کا سارا, اس کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں, وہ کرتا ہے تو تم خود اس کام کو اس نقطۂ نظر سے دیکھو. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ایک نبی اب انسانوں کا اتنا درد اپنے دل کے اندر رکھتا ہے کہ اس کی نیندیں, اس کی سائی, اس کی جود, اس کی ساری دوڑ دھوپ اس انسانی اندردی کے گرد گھومتی نظر آپ کو آئے. اگر انسانیت کا اتنا غیر معمولی درد نہ ہوتا تو یہ اتنا مشکل کام کوئی شخص بھی نہیں کر سکتا. ایک ماں بھی آخر ایک حد تک ایک بچے سے اکتا جاتی ہے, لیکن ایک نبی آخر وقت تک ساتھ دیتا ہے. کون ہے بھائی, 950 سال تک پتھر کھائے, گالیاں سنے, مزار میں تک برداشت کرے, اور پھر بھی انہی کے لیے کام کرے اور انہی کی بلائی کے لیے کام کرے. 950 سال کے بعد جب مایوس ہو کر ایک بدعا کی, اس پر جو قرآن نے ایک جواب دیا اس پر غور کریں کہ اللہ کی طرف سے جو جواب آیا قرآن نے نقل کیا, کہ نو ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا، اب ہم ان کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن ایک بات پہ، اور اس کے اندر یہ بات یہ واضح کی کہ اب ان کے بارے میں میرے ساتھ کوئی بات نہ کرتا، یعنی سوچ لیں کہ اللہ نے منع کیا اس معاملے میں، یعنی یہ بات تھی کہ ایک نبی نے اگر ایک وقت کہا ہے، لیکن اس کے اندر انسانیت کا درد اتنا کوٹ کوٹ کر بڑا ہوتا ہے کہ دوسرے وقت ہو سکتا ہے وہ نبی کہہ دے مولا معاف کر دے، تھوڑی اور ڈھیل بھی دے دے. فرمایا اب اے نوح تو نے اس بارے میں میرے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، نہیں مخاطب کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان پر ساری جھڑے کسی بات کی پڑے گی. انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ. عیسیٰ تو لوگوں کو یہ سکھا کے آیا تھا مجھے اور میری ماں کو بھی خدا کے علاوہ الہ بنا لینا. اب وہ اپنی صفائی کرتے کرتے آخر جب ان لوگوں پر بات آتی ہے، عجیب پیارا جملہ ہے، اور اس کے اندر وہ نبی کی جو انسانی ہمدردی ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھری. فرمایا فائن تعذب ہوں فائن عبادت، فائن تعذب ہوں فائن عبادت، فائن تغفر لہم فائن کا انت العزیز الحکیم. مولا اگر تو عذاب دے تو کس کو عذاب دے گا، بندے تو تیرے. یہ آپ اس تصور کو دیکھیں کہ خدا کا جو بندے کے ساتھ تعلق ہے، اور جب بندہ کہا جاتا ہے اس میں کتنی گہرائی ہے اس جملے کے اندر، اسے آپ سمجھیں. یہ بندہ ہونا کوئی معمولی بات نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے، ایک عورت ان کے قیدیوں میں تھی کہ جس کا بچہ جنگ کی افراتفری میں اس سے چھوٹ گیا. جب مدینے پہنچی اس کو پانچ چھ سات سال کا کوئی بچہ نظر آیا، دوڑ کے گلے سے لگا لیا. حضور نے فرمایا تم دیکھتے رہو اس عورت کو، جہاں بھی ہم نے پڑاؤ کیا اس کی نگاہ کسی بچے پر تھی اور بچہ اس کو ملتا تھا سینے سے لگا کے روتی تھی، اور یہاں بھی دیکھا پہنچتی اس نے یہی کام کیا. کہاں حضور فرماتے ہیں کہ اس عورت کو، اب اس عورت کا باقی عورتوں سے معاملہ ذرا الگ ہو جاتا ہے، جنگ کی افراتفری میں مصیبت میں گرفتار ہے، بچہ مصیبت میں گم ہوا ہے، اب اس کی محبت کئی گنا بڑھ جاتی ہے. فرمایا اگر اس عورت کو اپنا بچہ مل جائے تو کیا یہ آگ میں ڈال دے گی؟ فرمایا یا رسول اللہ یہ تو ماری ماری اس کے لیے پھرتی ہے، پریشان اس کے لیے، تڑپ اس کے لیے، یہ کیسے آگ میں پھینکے گی؟ اگلا جملہ سنیں، حضور فرماتے ہیں خدا کی قسم جتنی اس ماں کو اپنے بچے سے محبت ہے، ایسی ستر ماؤں کی محبت اکٹھی کی جائے تو اللہ کو اپنے ایک ایک بندے سے اس سے زیادہ محبت ہے. ستر ماؤں کی محبت اکٹھی کی جائے، ایسی ستر ماؤں کی، اور اللہ کو اپنے ایک ایک بندے سے اس سے زیادہ محبت ہے. نہیں، میں ایک اور بات آپ سے گزارش کرتا ہوں. ایک انسان کی ایک فطرت بھی ہے، اور آدمی خود سوچتا ہے، آدمی جس چیز کو خود بناتا ہے اس سے اس کو کتنی محبت ہوتی ہے. باہر کے لوگ آ کے کوئی عیب نکالیں، کوئی نقص نکالیں کہ حضرت کاریگر صاحب آپ نے یہ بات اچھی نہیں بنائی ہے، یہ چیز اچھی نہیں بنائی اس نے، لیکن اس سے کہیں وہ کہتا ہے میں نے تو ایک ہی جیسی محنت سب پر کی. وہ فرق نہیں کر سکتا بیچارا. آپ ایک عام شاعر کو دیکھتے ہیں، وہ سارے دنیا کے شعروں پر تبصرہ کرتے کرتے جب اپنے شعر کو کہے گا، بھائی کتنا بھی کمزور ہوگا اسے اپنا شعر بڑا اچھا لگے گا جو اس نے بنایا. تو کیا اللہ نے جسے اپنی مخلوق کو بنایا اور ایسا بہتر کر کے بنایا، اس کو اپنے بنائے بانے چیزوں سے محبت نہیں، بغیر محبت کے بنایا، اس کو بھی بڑی محبت؟ اور یہ اس کی محبت ہی کا تقاضا ہے کہ ہم کیا کچھ کرتے ہیں اور اس کی محبت ہمیں بچاتی چلی جاتی ہے. اگر یہ محبت نہ ہو تو معاملہ ہی ہمارا الٹ ہو جاتا ہے. وہاں قانونی حاکم ہوتا، قانونی بادشاہ صرف اللہ ہمارا ہوتا، تو ہم میں سے جتنے بھی زندہ رہتے دیکھ لیتے اپنی عادت. یہاں قانونی بات نہیں ہے یار، اتنی محبت ہے کہ جو اپنے بنانے والے سے، یعنی جو چیز خود آدمی بناتا ہے اپنے ہاتھ سے، وہ کہتے ہیں نا اپنے ہاتھ کی پکائی ہڈی میں بھی لذت ہے، اپنے ہاتھ کی پکائی روٹی میں بھی لذت ہے، باہر کتنی بھی اچھی بنی. یہ جو اپنے سے بناتا ہے اس کی بڑی لذت ہوتی ہے، خدا کو بھی اپنے بندے اس نے بنائے بڑی محبت ہے. ایک ماں بھی وہ محبت کا اظہار، وہ نمونہ نہیں بن سکتی جتنے خدا کو اپنے بندوں سے محبت ہے. اور اس لیے ہم کیا کچھ کرتے ہیں اور اس کی محبت بچاتی چلی جاتی. اس لیے اللہ نے نبی بھی وہ بنائے انہی سے دکھ اٹھائیں، انہی سے پتھر کھائیں، انہی سے گالیاں سنیں، انہی سے تانے سنیں، پھر انہی کے لیے رات کو بھی دعائیں کریں اور دن کو بھی انہی کی جدوجہد کے لیے کام کریں. اس لیے وہ نبی کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، فرمایا فائن تو عزب ہوں، مولا اگر تو دیتا ہے عذاب تو کس کو دے گا، فائن نو میں بادک، بندے تو تیرے ہیں. جب کتنی اپیل ہے مولا سے. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، مولا اگر تو بخش دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو زبردست ہے، تو ساری قوت کا مالک، تو ساری طاقتوں کا مالک، تو اپنے فیصلے آپ نافذ کرنے والا ہے، تیرا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے، تجھے روکنے والا کون ہے، تو نے کس کے سامنے جواب دینا. یعنی ایک نبی اس حالت میں بھی وہ نہیں کہہ سکتا کہ مولا ان کے ساتھ یہ کچھ کر دے. اور آپ یہ دیکھ لیں، اسی محبت کا تقاضا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ بچے کھچے ہوئے مشرق جب فتح مکہ میں اکٹھے ہوئے، آپ نے پوچھا تم بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، کیا کریں. اب وہ کیا کہہ سکتے تھے، سمجھتے تھے کہ ہم نے 13 سال مکے میں جو کچھ ان کے ساتھیوں کے ساتھ اور ان کے ساتھ سلوک کیا، اور 10 سال مدینے میں جو کچھ ہم نے کیا وہ سب جانتے تھے، ہمارے ساتھ جو فیصلہ بھی ہو سب ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ بادشاہ سے ہماری لڑائی نہیں تھی، کسی سردار اور چودھری سے ہماری لڑائی نہیں تھی، ہمارا جھگڑا ایک اخن کریم و ابن اخن کریم، ایک مہربان آدمی سے تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انتم الطلقاء، جاؤ میں سب کو معاف کرتا ہوں. بھائی یہاں بیٹھ کے کرنی آسان ہے، آپ دیکھیں ان کے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے خون سے رنگے ہوئے. آج بھی ان گھروں اور بستیوں پر قبضہ انہی کا ہے، ان مسلمانوں کے گھروں میں، اور حضور نے کسی یہ مطالبہ نہیں کیا کہ میرے اب ساتھیوں کے لیے مکان ان کے خالی کر دو. کسی ساتھی نے مطالبہ نہیں کیا، یا رسول اللہ آپ تو فتح کر لیے، ہم اپنے گھروں کے مالک تو خود ہو جائیں. تو جسے اللہ کے لیے چھوڑا پھر چھوڑ ہی دیا، کوئی اس راستے پر نہیں آئے. اور برتاؤ یہ ہے کہ انتم الطلقاء، فذهبوا، چلے جاؤ سر. اور اگلی بات جو ہے وہ بھی حد ہے، فرمایا لا تقریب علیکم الملک، آج کے بعد یہ تذکرہ بھی ہماری مجلس میں نہیں آئے گا کہ مکے والوں تم نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو ستایا کیسے. آدمی معاف کر دے لیکن کبھی ذکر بھی کر دے، کام ذکر بھی اس کے بعد کرنے کریں گے، بھول جائیں گے سب کچھ. یہ تھی وہ بات کہ آپ یہ دیکھیں کہ نبی اس مقام پر کھڑا ہوتا ہے، ایک دائی کا یہ مقام ہے. وہ شخص آ کر کہتا ہے اتبعوا من لا یسألکم اجرا، اس کی بات مانو یار، ان کی بات کو مانو جو تم سے کوئی اجر بھی نہیں چاہتے. تمہارے ساتھ ان کی کوئی غرض وابستہ نہیں ہے، صرف اور صرف تمہاری بلائی کے لیے یہ کام کرنے کے لیے آئے ہیں. اس لیے آج ہم کہتے ہیں ہماری دعوت میں اثر نہیں. ہم سوچیں تو صحیح کہ اس دعوت کو پیش کرنے میں کتنی ہمدردی ہے انسانیت کی، کتنا دکھ ہے جو ہمیں اس کے لیے تڑپا رہا ہے. آج یہ دیکھیں کہ اگر معمولی جیسی کوئی مصیبت تکلیف میں ہم اپنے کسی بچے کو دیکھتے ہیں کتنے تڑپتے ہیں، اور ہم سارے ایک جسم اور ایک جان کے انسان ہیں، اپنے مائیوں کو گمراہی کے اندر مبتلا دیکھ کر ہمارے اندر کوئی تڑپ نہیں پیدا ہوتی کہ ان کو بچائیں. نہ ہماری نیندوں میں کوئی خلل آتا ہے، نہ ہمارے آرام میں کوئی خلل آتا ہے، نہ ہمارے معاملات میں کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ ہمارے دل میں کوئی تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ بچائیں. اور جس نبی پر ہم ایمان رکھتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں خدا کی قسم تم تو آپ کی طرف کود رہے اور میں پکڑ پکڑ کر تمہیں اس سے بچا رہا ہوں. آج ہم نے کتنے کے دامن کھینچے اور نہ جا تو آگ کے اندر، کتنے کے دامن کھینچے کہ نہ جا تو آگ کے اندر، کتنے کی منت ہے سماجت کی. اور دن بھر کا مایوس انسان جو ان دروازوں سے ٹھکرایا جا رہا ہے، کوئی بات نہیں مانتا، رات کو اللہ کے دربار میں بیٹھ کر یہ کہتا ہے مولا تو ہدایت دے. اور قرآن کہتا ہے اللہ کا باغ ہے اور نفس کا اللہ یقون مومنی. اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس معاملے میں گلا دیں گے اپنے آپ کو، اس لیے کہ یہ مومن نہیں ہو رہا. ہم کتنے بھولے ہیں دوستو اس کے اندر، ہم نے کتنا سوچا ہے، ہماری رات کی کبھی کوئی نیند اڑی ہے، ہم نے کوئی ایک لمحہ سوچا، ہم نے کبھی دعا کسی کے لیے کی مولا تو اسے بھی ہدایت دے دے، ہم نے اپنی ہدایت کے لیے بھی دعا نہیں کی، دوسرے کے لیے کیا کریں گے، کبھی سوچا ہی نہیں. ہم نے تو بس یہی سوچا ہے دنیا میں کھانے پینے کے لیے ہم آئے. اتبعوا من لا یسألکم اجرا، مان لو ان کی بات جو تم سے کسی اجر کے طالب نہیں ہے. اور دوسری تعریف کی وہ بڑھیا، فرمایا وہم محتدون. دوستو یہ وہ لوگ ہیں، یہ زبانی جو ہے نا نعرے لگانے والے لیڈر نہیں ہیں، یہ جو کہتے ہیں کرتے بھی اسی طرح. یہ سب کچھ ان کی زندگیوں کے اندر دیکھ لو، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کی بھلائی اس بات کے اندر ہے، تو جب بھلائی ہے تو وہ بھی انسان ہے، وہ اپنی بھلائی سے غافل تو نہیں. آج یہ دیکھنے کہ ہماری تبلیغ جو ہے اس کا بنیادی فرق جو ہے وہ بالکل ہمیں سامنے نظر آتا ہے کہ ہم دوسروں میں نیکی دیکھنا چاہتے ہیں، دوسروں میں اچھائی دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس نیکی اور اچھائی کا اپنے آپ کو ہم مستحق نہیں سمجھتے. کوئی دوسرا ذرا سا غلطی کرے تو کیسا مسلمان ہے، یہ جھوٹ بولا ہے اس نے. اور ہم دن میں 100 دفعہ جھوٹ بولیں، اپنے کو کبھی احساس نہیں ہے کہ میں کیسا مسلمان ہوں جھوٹ بولا میں کیسا. ہم دوسروں کے نہیں دیکھ سکتے، تڑپتے ہیں کہ اس نے کیوں برائی اچھی کی، اور اپنے کی طرف ہماری نگاہ ہی نہیں جاتی. مولانا گلزار احمد مرحوم نے ایک دفعہ جیل کا ایک واقعہ سنایا، جن دنوں پاکستان میں بسیں لوٹی جا رہی تھیں، ان دنوں کی بات ہے. کہتے ہیں کہ وہی وہ بسیں لوٹنے والا ایک قیدی وہاں بھی تھا جیل میں، تھا آدمی بڑا قریب ہوتا ہے ایک دوسرے کے، یہ 10 ورے دیتے تھے بیٹھ جاتا تھا، پھر مولوی کی تلاش ایسے وقت پر تو ہو ہی جاتی ہے آدمی کو، مل جائے جیل کے اندر تو یہ اور کچھ قسم کی ہے. چنانچہ وہ قریب بیٹھتا، بات چیت ہوتی تو کچھ تھوڑا مانوس ہو گیا. اب ایک دن وہ تبصرہ کر رہا ہے، مولانا فرماتے ہیں تبصرہ اس نے یہ کیا، ارے مولوی صاحب دیکھیں لوگ بڑی بےمان ہو گئے ہیں، کوئی ایمان نہیں رہا لوگ. وہ کہتا ہے کیسے جی؟ وہ کہتا ہے کہ ہم نے ایک دن ایک بس راستے میں روکی، اور ہم نے بس کے دروازے کے سامنے چادر بچھا دی اور سب کو کہا اترو اور جو کچھ جیب میں ڈال کے چلے جاؤ. لوگ اترے، ہم نے کسی کو دکھایا سکھایا نہیں ہے نا، تلاشی لی پر ڈالتے پہ لے گیا جو بھی تھا. پھر ہم نے ویسے سوچا کہ یہ جائیں گے پتہ نہیں کس نے کدھر جانا ہے، کس نے کدھر جانا ہے. تو ہم نے کہا بھائی ہر آدمی جب جائے بس پر واپس 5-5 روپے لے کے چلا جائے، چلو آگے ان کا کوئی کرایہ ہو جائے. یعنی کہ مولوی صاحب ایسے بےمان لوگ ہیں جنہوں نے ڈالے وہ بھی لے کے چلے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ ہے ہمارا آج اس مطلب یہ ہے کہ وہ اس نے جو کچھ کیا وہ برائی میں نہیں ہے، برائی اس میں ہے کہ دیکھو جی جس نے ڈالے وہ بھی لے کے چلے. آج ہم سب کی سوچ کا حال یہ ہے کہ ہم دوسرے پر جب تبصرہ کریں گے تو یہ کہیں گے، اور اپنا حال جو ہے ہمارا ہم سب کا کسی کو نظر ہی نہیں آتا کہ ہم کیا. یہ ہے وہ بات کی فرمایا وہ ہم محتدون، کہ آؤ ان کی بات کو مانو، ان کی بات کو تسلیم کرو کہ جن کا حال یہ ہے کہ وہ خود اس راہ راست پر ہیں اور وہ اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں. اب یہاں تک تو بات یہ تھی کہ ایک دائی کا کردار کیا تھا، کہ جب حق و باطل کی کشمکش ہو تو کس طرح سے آئے، مردانہ وار سے آنا چاہیے. پھر اس کی سوجھ بوجھ کا انداز، وہ حکمت تبلیغ، یہ ساری کہ اس نے نبیوں کو جس انداز سے پیش کیا اور دائیوں کو، وہ واقعہ تھا ان کی زندگی کا خلاصہ دو لفظوں میں رکھا. اب ایک اگلی بات آتی ہے کہ جس دعوت کو اس نے پیش کیا اس نبیوں کو جس طرح سے انداز سے، وہ بھی اس کی کمال فراست کی عجیب دلیل ہے. یہ اس لیے ضروری ہے کہ آج ہم اللہ رسول کے ساتھ عقیدت اور محبت بھی بڑا رکھتے ہیں، اور قرآن کو چومتے چاٹتے بھی ہم بہت ہیں، اور خالی قرآن خانی کی باتیں بھی ہم میں سے بہت ہوتی ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے رسول اللہ کو واقعہ اصل کردار کے لحاظ سے کبھی پہچانا ہے کہ رسول اللہ کا کردار کیا تھا، کیا سیرت تھی، ان کے اخلاق، ان کے معاملات، ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ کبھی اس کی طرف بھی ہمارا دھیان گیا؟ کبھی اس کے لیے بھی سوچا ہے؟ یہ دیکھیں کتنا ذہن ہے جو ہمارے جاتے ہیں اس طرح. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اس حال سے دیکھا جائے تو یہ حقیقت اپنی جگہ آتی ہے کہ جس کے پیروکار ہم ہیں، جس کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلتے ہیں، انہوں نے نبوت کے بعد کو چھوڑ دو، ان کی زندگی کا وہ ہے دنیا میں آتی ہے ہدایت کا نمونہ تھے. اس پر بھی لوگوں نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں، واقعات لکھی ہیں. میں ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. جو عورت دودھ پلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی، اس عورت کا اپنا بچہ بھی تھا، اور اس کے بعد اس نے دودھ کا لیے یہ طریقہ رکھا کہ دائیں طرف سے رسول اللہ کو پلاتی تھی اور بائیں طرف سے اپنے بچے کو پلاتی تھی. یہ فرماتی ہیں کہ کبھی میں کام کی جلدی میں تیزی میں حضور کو اٹھا کے اگر بائیں طرف لگاتی تو حضور نے کبھی بائیں طرف کے دودھ کو چوسی نہیں لگا. گویا جس نے بچپن میں یہ بایا کہ بھائی کا حق نہیں کھانا چاہیے، یہ میرے بھائی کا ایسا ہے، یہ بھائی کا حق ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ابتدائی سے زندگی کا ایک رخ ایسا ہے کہ نہ جیسا ہم نے کبھی سوچا ہے اس بات، ہم نے بس وہ ایک رسمی صدقے یا رسول اللہ سے بس معاملہ اپنا جو ہے وہ سیدھا کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے واقعتاً وہ یا رسول اللہ ہے کیا، انہوں نے کیا کیا، ان کا کردار کیا تھا، کیا چیز پیش کی، کیا ہمیں بنانا چاہتے تھے، وہ اس طرف کبھی ذہن نہیں گیا. لیکن اس نے دیکھا آپ نے اس شخص کو کیسا پہچانا تھوڑی دیر میں. اب جس طرح سے کہ ہم رسول اللہ کا نام صرف زبان سے لیتے ہیں اور کبھی اس حقیقی زندگی پر غور نہیں کیا، اسی طرح سے وہ دعوت، وہ دین، اس کے ساتھ بھی ہمارا یہ معاملہ ہے. اور ایک بات بڑی مشہور ہے کہ کوئی شخص کسی مولوی صاحب کا واعظ سن کے بڑا متاثر ہوا. انہوں نے کہا بھائی لوگوں کو تبلیغ کرنے میں بڑا ثواب ملتا ہے، یہ سب کچھ ہے. تو اس نے کہا چلو تو چلا جاتا ہوں میں بھی. اس نے کوئی دیکھا محلے کا ایک ہندو ہے، جا اس کے گلے سے چھری رکھی اور کہا کافر کے بچے کلمہ پڑھ رہے. اس نے بہت کچھ کہا کہ حضرت خان صاحب، چودھری صاحب، میں ہندو ہوں، غریب ہوں، چھوڑے مجھے سے. اس نے کہا نہیں آج تو کلمہ پڑھنا ہی پڑے گا. جب وہ بہت مجبور ہوا تو اس نے کہا اچھا پھر حضرت مجھے کلمہ پڑھا دیں. اب وہ سینے سے اترا کہا اچھا اچھا چلو مولوی صاحب کے پاس چلتا ہے، وہاں جا کے کلمہ پڑھے گا. مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تبلیغ یہ، آج ہم اسلام کے وہ شہدائی ہیں جو اسلام کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے. کتنا کچھ جانتے ہیں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے، اس پر وقت کتنا ہم نے صرف کیا. لیکن ذرا اس شخص کی بات کو دیکھو، دعوت دینے والوں کو بھی پہچانا اور دعوت کو بھی کیسا پہچانا. ذرا ان دو جملوں پر آپ غور کریں، اس نے پوری بات بیان کر دی. کہتا ہے وہ مال یا لا اعبد الذی فطرنی، تم میری بستی کے لوگوں، میری قوم کے لوگوں، مجھے کیا ہو گیا بھائی، میرے بارے میں تمہارا کیا فیصلہ ہے، تم کیا کہو گے، میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا. لیکن باپ کیا کہتے ہیں، یہ تو کہتے ہیں نا اس کی بندگی کرو، اس کی عبادت کرو، اس کی اطاعت کرو، اس کا حکم مانو جس نے پیدا کیا. پر کہا بات صرف اتنی نہیں ہے، وہ الہی ترجعون، پھر لوٹ کر بھی اس کے پاس جانا ہے. آج اس نے پیدا کیا، اس کی پیدا کی ہوئی زمین پر رہتے ہیں، اس کی پیدا کی ہوئی چیزیں کھاتے ہیں، اس کی پیدا کی ہوئی صلاحیتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں. اور یہ بات اگر کہتا ہے کہ اسی کی بات مانو، اسی کا حکم مانو، اسی کی اطاعت کرو، جس میں غلط بات کون سی. انہوں نے کہا تم ایسا نہیں کہا مالی ہے، تم بتاؤ میرے بارے میں تمہارا کیا فیصلہ ہوگا، میں اپنے پیدا کیے ہوئے کی اگر مخالفت یوں کروں. آپ نے دیکھا کیسے پیارے انداز سے بات بھی سمجھائی اور سمجھانے کا طریقہ کیا. اب اگلی بات کہتا ہے دیکھ لو کیا خطرہ ہے اس کے اندر. اتخذ من دونی آلیہ، کیا اس اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو اپنا معبود بنا لوں، کسی اور کی اطاعت کروں، کسی اور کی بندگی کروں، کسی اور کا غلام بن کر رہوں. ان یردنی الرحمن بضر، اگر میرا وہ رحمان، میرا وہ اللہ جس نے میرے اوپر اتنی کرم نوازی کی ہے، اگر وہ پکڑ لے، اگر وہ مجھے پکڑ لے، وہ مجھے کوئی تکلیف دے، اس کی طرف سے میرے اوپر کوئی مصیبت آئے، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، ان میں سے کسی کی شفاعت مجھے بچا نہیں سکے گی، ولا ینقذون، اور کوئی مجھے چھڑا نہیں سکے گا. یہاں یہ اندازہ لگائیں کہ اس نے کس طرح سے، یہ نہیں کہا وہ بت ہیں، وہ پتھر ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، نہیں کہا. کہا بات دیکھو، بات تو اپنی کرو بھائی، میں مصیبت میں پھنستا ہوں، میں انہی کو تمہارے کہنے پر پوجوں، بتاؤ یہ میرا کریں گے کیا. مصیبتیں تو اللہ کی طرف سے جب آئیں تو یہ ان میں سے کسی نے کبھی کسی کو چھڑا سکا. یہاں سے وہ حقیقت کھلتی ہے، اور ہر آدمی اس بات کو خوب جانتا ہے، جتنے بھی بت پرست ہیں وہ کوئی پاگل نہیں ہے، اس بات کو جانتے ہی اور مطلب ہے ان کا. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے ذہن میں وہ مذہب کے ساتھ جو ایک لگاؤ یا جنت دوزخ ہے ایک تصور جو بھی ہوتا ہے تھوڑا بہت ہوتا ہے، لیکن یہ دنیا کی منفعتوں نے اسے دبایا ہوا ہوتا ہے. لیکن ان دنیا کے نفعوں میں بھی ایک بازی آتی ہے کہ کبھی کبھی ذہن آتا ہے جب مجھے آخرت کے لیے بھی کچھ ہونا چاہیے. اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کے نام کی کوئی نظر نیاز دے کہ جو مرضی کر لو، پھر معاملہ جو ہے وہ چھوٹ جاتا ہے. چنانچہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے یہاں کوئی چوری کرنے کے لیے جائے، کوئی برا کام کرنے کے لیے جائے، کسی پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے جائے، وہ کہے گا یار میاں اللہ تیری مدد کرے، یا علی کا نام لے گا یا کسی اور کا نام لے گا، لے کے چل پڑے گا. وہ سمجھتا ہے یہ ایسا ہوتا ہے، اور جب کر کے آئے تو ان کی نیاز بھی دے گا. ہم کراچی میں رہتے تھے، یہ قید آباد میں، تو یہ وہاں چھوٹی سی بستی ہے خلد آباد بڑے روڈ پر، اس وقت میں وہی زیادہ تھی کہ یہ کالونی وغیرہ بعد میں بنی. اسی کونے پر ایک مسجد ہے، تو ایک آدمی اثر کی نماز کے بعد مٹھائی وغیرہ کچھ تقسیم کر رہا تھا صفوں میں. پنڈی کے جیلم کے ایک فتح محمد صاحب ہیں جو مسلمان کے رکن ہیں، نوجوان سے تھے، وہاں ساتھ ہوتے تھے، تو ان کے قریب جب آیا اور مٹھائی دیتے ہوئے تو انہوں نے ذرا سر اس کا نیچے کر کے کہا کہ کیا بنا، کچھ اچھا ہو گیا تھا؟ انہوں نے کہا چھوڑو جی، کیا کر کے آگے چلا گیا. باہر میں نکلے میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہتا ہے یہ اڈے کا جیب تراش ہے، یہاں سے بسیں کھڑی ہوتی ہیں، جیب کترتا ہے اور جس طرح اچھا جیب کترا جائے تو آ کے مسجد میں نیاز تقسیم کرتا ہے. کہتا ہے یہ وہ ہے، آج ہمارا یہ ہے کہ اسی چوری سے، اسی برائی سے، اسی سے بس یہ ایک دیگ پکا کے دے دوں تو بس ساری حلال ہو جاتی ہے. یہی ہے اس میں سے اور تصور کیا ہے، تاکہ وہ سکون بھی رہے کہ یہ بھی آرام کھاتا رہے اور یہ بھی ساتھ چلتا رہے. خواب یہ دے لیں جتنے بڑے بڑے سمگلر ہیں، جتنے بڑے بڑے چور بازار ہیں، وہ بڑے بڑے مزاروں پہ جا کر بڑی بڑی دیگیں چڑھائیں گے، وہ سمجھتے ہیں اس سے حلال ہو جاتا ہے سارے کا سارا. یہ کیفیت ہے آدمی کے اندر، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ اس سے میرا معاملہ بن جائے، مجھے آرام حلال میں فرق نہ کرنا پڑے. لیکن جب اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے تو یہ ساری دیگیں یہاں دری ہوئی رہ جاتی ہیں، یہ سارے تصور یہاں دھرے ہوئے رہ جاتے ہیں. پھر چیختا ہے، پھر پکارتا ہے، پھر کوئی ہاتھ نہیں آتا. اس نے سیدھی بات کی، جب وہ وقت آئے گا اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے تو بتاؤ پھر کوئی ہے چھڑانے والا، کوئی ہے بچانے والا، کوئی ہے درمیان میں آ کے کھڑا ہو کے کہنے والا چھوڑ دو جی اسے. ویسے آدمی جب آرام میں ہو تو ساری باتیں کر لے، جب واقعتا مصیبت اور تکلیف آئے پھر دیکھے تو کون سی بات چلتی ہے اس کی. کہا جب یہ بات واضح ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جس کے سامنے جانا ہے، جو جس نے مجھے دیا ہے، جس کی زمین پر میں رہتا ہوں، جس کا دیا ہوا کھاتا ہوں، اس کی بندگی نہ کروں اور ان کی بندگی کروں کہ میرے اوپر کوئی برا وقت آئے تو میرے کام یہ نہیں آ سکیں گے، پھر بھی اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو انی اذل لفی ضلال مبین، مجھ سے بھی بڑا کوئی گمراہ ہوگا. جن کا تم گمراہ ہو، کہا مجھ سے بھی بڑا کوئی گمراہ ہوگا. سوچ لو اس بات کو اچھی طرح سے کہ اس ایسا ہو سکتا ہے. کہ جب بات ایسی ہے اسے بھی سوچ لو، انی آمنت بربکم فاسمعون، سن لو پھر. سن لو میں ایمان لے آیا ہوں. اس بات پر آپ غور کیجئے، یہ کسی کو کہنا سن لو میں ایمان لے آیا ہوں، ان کو کہ جو تو پہلی سے ادھار کھائے بیٹھے تھے، چڑے ہوئے تھے، جو غصے میں تھے، جو بکھرے ہوئے تھے، جو اس بات کے لیے تھے کہ ان لوگوں نے کیوں آ کر ہماری بستی میں ہمارے آرام کو اوپر نیچے کیا، تلپٹ کیا، اس میں سے وہ کہتے ہیں اچھا یہ تو باہر والوں کے ساتھ تو بعد میں نمٹیں گے، یہاں کا یہ کدھر سے آ گیا، پہلے اسی سے نمٹ لیں. چاہے اپنے گاؤں میں جو ہے یہ بات نہ ہو تو باہر کے آج ہم نکال دیں گے، بات کل بات نہیں ہوگی، لیکن اس کا کیا کریں؟ اس کا گھر یہاں ہے، اس کے بچے یہاں ہیں، اس کی بیوی یہاں ہے، اس کے بھائی یہاں ہیں، کیا کریں گے ہم اس کا؟ اس لیے جب اس نے کہا سن لو میں ایمان لے آیا ہوں، تو یہاں یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ اللہ کو کس قسم کے مومن پسند ہیں. کتنی جرت آدمی کی ہو نا ایمان لانے کے بعد کہے کہ ہاں میں مومن ہوں. جو کہہ سکے وہ سارے خطروں میں گھرا ہوا کہہ سکے کہ ہاں میں مومن ہوں، ٹھیک ہے وہ جو کچھ کرتا. یہ بات آپ یہ دیکھ لیں کہ صحابہ نے اس کردار کے اس طرز پہ کام کیا کہ جب حضرت خبیب کو مکے میں اس وقت سولی پہ چڑھایا گیا کہ ایک بھی حمیتی نہیں تھا. ایک حضرت سعید پتنی، ان کے والد کا کیا نام تھا، جو بعد میں حضرت عمر کے دور میں گورنر بنے، اس وقت یہ کہتے ہیں یہ بچے تھے، نوجوان تھے، یہ فیمس میں یا کہیں جا کے ان کے خلاف شکایتیں ہیں کہ ایک دن یہ گھر سے باہر نہیں نکلتے، اور بھی کچھ تھیں. ایک بار یہ تھی، حضرت عمر نے پوچھا، کہا کہ میں اس وقت نوجوان تھا اور حضرت خبیب کو میرے سامنے شہید کیا گیا. جب وہ دن آتا ہے ہفتے میں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کیا خدا ہے جرم میرے کو معاف کر دے گا، تو میں دیکھتا رہا اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا رہا. حالانکہ یہ مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ تصور جب آتا ہے کیا ظلم اس کے ساتھ ہوا. لیکن اس کا حال ذرا دیکھیں کیا تھا، کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ لستو بالی فی نہ اقتل مسلم، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں اگر میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے مارا جاتا. اللہ کان اللہ مترئی، مجھے اس کی بھی وہ پرواہ نہیں کہ میرا منہ کو کس طرف کرتا ہے، مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ میرے جسم کے کتنے کتنے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، مجھے ان ساری چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر ایک بات ہے میں اس کے لیے مارا جاتا ہوں، پھر مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں اس بات. یہاں یہ ہے کہ فاسمعون، سن لو. اس وقت ہم سارے عاشق رسول ابو سفیان نے حضرت خبیب کو کہا کہ خبیب، جبکہ وہ رسیوں سے باندھ دیے گئے تھے اس لکڑے کے ساتھ، جبکہ لوگ اپنے تیر اور نیزے آزمانے کے لیے اس کے سامنے کھڑے ہیں. کہتا ہے ابو سفیان کہتے ہیں کہ خبیب بتا نا, اب تو تیرے دل میں خیال آتا ہوگا رہ رہے کہ کاش اس جگہ محمد ہوتے میں نہ ہوتا. اب ذرا دیکھیں یہ صدقے یا رسول اللہ والے ہم جو ہیں, ذرا اس پر دیکھیں نا. اس وقت ایک آدمی کہتا ہو دشمن خدا, سن لیں اس بات, خدا کی قسم میرے جیسے سینکڑوں خبیب اس طرح سے لٹکا دیے جائیں اور مار دیے جائیں, ہم میں سے کوئی خبیب اس بات کو گوارا نہیں کرے گا کہ رسول اللہ کے پاؤں کی چنگلی میں کانٹا بھی لگ. نہیں ویسے محبت نہیں کی انہوں نے, محبت انہوں نے کر کے بتائی کہ آؤ ہم اپنی جان پر کھیلیں گے, کوئی شکایت نہیں کی. ورنہ اس وقت آدمی کہتا مجھے پھنسا دیا, آج کوئی بھی نہیں ہے بچانے والا, آج کوئی نہیں ہمارا ساتھ دینے والا, آج کوئی بھی نہیں ہماری طرف دیکھنے والا, میں بیوی بچوں سے دور اس ظلم و ستم کے ساتھ مارا جا رہا ہوں, کوئی تو بات نکلتی نہ آخر. نہیں کہا نہیں, خدا کی قسم سینکڑوں لگ سکتے ہیں لیکن وہ رسول اللہ کے پاؤں میں ایک کانٹا چبھنا بھی پسند نہیں کرتے. یہ ہے وہ بات کہ اس نے جو تصور دیا اس نوجوان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ ہاں ایمان یہ ہوتا ہے, رسول اللہ کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے اور محبت اس کو کہتے ہیں. یہ ہے وہ ایمان کہ کہا انی آمنتو بربکم فاسمعون, سنو میں اللہ پر ایمان لایا ہوں اس رب کے ساتھ جو تمہارا ہی رب ہے. آگے جو معاملہ ہونا تھا وہ ظاہر تھا, اس میں کوئی دوسری بات نہیں تھی, اس لیے اللہ نے اس کے قتل کا ذکر نہیں کیا. آگے اللہ نے بھی جس طرح سے اسے قبول کیا وہ بھی بہادر سے فرمایا قیل ادخل الجنہ, ہم نے کہا بندے جا تو جنت میں داخل. وہی بات رسول اللہ کی یہاں یاد آتی ہے, فرمایا میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ آدمی شہید ہو کر زمین پر پہلے گرتا ہے یا جنت میں پہلے پہنچ جاتا ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت میں پہلے پہنچ جاتا ہے, کیوں؟ اس کے قتل کا ذکر نہیں کہا. انہوں نے کہا فاسمعون, سنو میں ایمان لایا, انہوں نے جو فیصلہ کیا فرمایا قیل ادخل الجنہ, او میرے بندے جا جنت میں. اور یہ وہ کیفیت ذرا دیکھیں, اب یہ ہے کہ آدمی جن کے ہاتھوں مر کر جاتا ہے ذرا سوچے, وہاں جا کے جب اللہ نے اتنا اعزاز دیا اتنا اکرام دیا جب جنت میں, وہاں پھر اللہ سے کوئی شکایت کرنی چاہیے تھی, مولا انہوں نے مجھے کوئی مہلت نہیں تھی, میں اپنے بچوں کو کوئی نصیحت وصیحت نہیں کر سکا, پکڑا اور مار دیا نا, تو بھی ان کے ساتھ کوئی ایسا کر. اگلے جملے پر سوچیں, ایک دائی ہوتا کہتا ہے, وہ وہاں جا کر جنت میں پہنچ کر کہتا ہے قالا یا لیتا قومی یعلمون, کاش میری قوم کو کسی طرح پتا چل جائے کس بات کا, بما غفر علی ربی, میرے رب نے مجھے بخشا کیوں, وجعلنی من المکرمین, میرے رب نے مجھے اتنی عزت دی کیوں, کاش یہ بات ان تک کوئی پہنچا دے. اللہ نے پہنچا دی. گویا جن کے ہاتھوں آدمی زخم کھا کے جاتا ہے اس کے دل میں پھر بھی تڑپ ہے کاش ان کا معاملہ کشیدہ ہو جائے, اس لیے کہ خدا کے بندے کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, میرے مرنے سے جو کچھ ہونا تھا ہو گیا, اگر کوئی خدا کا بندہ خدا کے عذاب سے بچ جائے اس سے بڑی بات اور کوئی بھی نہیں. وہ انتقام کے لیے منصوبے سوچنے والا نہیں ہوتا, وہ ہر وقت اس کے اندر ایک ہمدردی کی تڑپ ہوتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہوتا ہے, جو اللہ کے کلمے کا دائی ہوتا ہے, اس کا کیا کردار ہوتا ہے. ہاں یہ دیکھیں ہم کہ واقعتاً ہم اللہ کی طرف یوں ہی بلاتے ہیں, ہمارے دلوں کے اندر واقعتاً انسانیت کی ہمدردی اور جذبہ وہ ہے, اور جذبے کی حالت یہ ہے کتنی ہمدردی ہے کہ جن کے ہاتھوں ہم قتل ہوں پھر انہیں کے لیے ہم سوچتے ہیں کہ خدا ان کو کیسے معاف کرے, خدا ان کو بھی اس عزت سے نوازے جس سے میں نوازا گیا ہوں, وہ رحمت کے سارے دروازے ان کے لیے بھی کھل جائیں جو میرے لیے کھلے ہیں. کن کے لیے سوچتا ہے جن کے ہاتھوں مرتا ہے؟ یہ ہے وہ دائی کی اصل چیز. جب تک یہ بات نہ پیدا ہو تو دنیا کے اندر اس دعوت کا کام چل نہیں سکتا. آج ہم اپنی اس اصل حیثیت کو بھول گئے, اس کو فراموش کر دیا. اس کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ یاد رہے. اللہ مجھے اور آپ سب کو توفیق دے. وزٹ